مولانا وہ قرائن ہم پڑھ رہے ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھار لفظ کے حقیقی معنی کو کیا کر دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، اور وہ پانچ ہیں مولانا. پہلا کیا تھا؟ دلالت عرف. بھائی کبھی عرف میں ایک لفظ ایک معنی میں مشہور ہو جاتا ہے تو وہی معنی مراد لیا جائے گا جب اہل عرف میں سے کوئی اس پر تکلم کرے، بھائی حقیقی معنی کو ترک کیا جائے گا. اور دوسرا کبھی کبھار کہ ترک کیا جاتا ہے حقیقت کو بدلالت فی نفس الکلام، کہ نفس کلام ہی میں دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا. بھائی اس میں پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھائی پہلے تین قسمیں غلاموں کی جان لیں، ایک مکاتب ہے، ایک مدبر ہے، ایک ام ولد ہے. مکاتب وہ ہے جس کو آقا نے کہا بدل کتابت لے آؤ تو آزاد ہو، تو ایک مدبر ہے جس کو آقا نے کہا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، اور ایک ام ولد ہے وہ باندی جس سے آقا کا بچہ پیدا ہو اور آقا بھی اقرار کر لے کہ یہ کیا ہے میرا بچہ ہے، تو وہ ام ولد ہے بن گئی، اور اب آقا کے مرنے کے بعد وہ یقیناً کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا کہ مکاتب کے اندر رقیت کامل ہے جبکہ ملکیت کامل نہیں. اس لیے رقیت کامل اس لیے ہے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ غلام ہی رہے ہمیشہ، بھائی عاجز آ جائے کہ میں تو بدل کتابت نہیں لا سکتا تو کتابت آخذ وہ ختم ہوا، یا مولانا آقا اس کو کیا کر دے، اس آخذ کو کیا کر دیں آپس میں فسخ کر دیں، بھائی فسخ کر دیں. تو رقیت کامل ہے، رقیت کامل ہے، لیکن ملکیت مل کامل نہیں ہے. تو یہ آزاد آدمی کی طرح ہے، آقا اس میں کوئی تصرف وغیرہ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر مکاتبہ باندھی ہے تو اس کے ساتھ وطی بھی نہیں کر سکتا بھائی. جبکہ اس کے مقابلے میں مدبر اور ام ولد ہیں، ان کے اندر رقیت ناقص ہے اور ملک کامل ہے. رقیت ناقص اس لیے ہے کہ اب انہوں نے ہر حال میں آزاد ہونا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہر حال میں آزاد ہونا ہے، کوئی صورت نہیں کہ جس میں ان کی آزادی کو فسخ کیا جا سکے بھائی. البتہ ملکیت کامل ہے، آقا ان میں تصرف کر سکتا ہے، ان سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے، اور اگر ان میں یہ مدبر باندھی ہو تو اس سے وطی بھی کر سکتا ہے جیسے ام ولد سے کر سکتا ہے. اب ایک شخص نے کہا، اور پھر ایک ضابطہ بھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا، ضابطہ کیا تھا؟ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق جب بولا جائے اور اس کے افراد کے اندر کمی بیشی ہو معنی کے اعتبار سے تو پھر کون سا فرد مراد لیا جائے گا؟ فرد کامل مراد لیا جائے گا، فرد کامل. تو ایک آدمی نے کہا کل مملوک لیف ہوا ہوا حرن، میرا جو بھی مملوک ہے وہ آزاد ہے مولانا. اب یہاں مملوک مولانا ایک وہ ہے جس میں ملکیت کامل ہے، ایک وہ ملکیت، ایک وہ جس کے اندر ملکیت کامل نہیں. ملکیت کس کے اندر کامل ہے؟ مدبر اور ام ولد کے اندر. اور کس کے اندر کامل نہیں ہے؟ مکاتب کے اندر کامل نہیں ہے. لہذا اس کے جو مدبر ہوں گے اور ام ولد جو ہوگی اور یا کوئی عام غلام ہے وہ تو آزاد ہو جائیں گے اس کلام کے کہتے ہی، لیکن جو غلام کیا ہے مکاتب ہے وہ آزاد اس لیے کیونکہ اس نے لفظ مملوک بولا ہے، اور مملوک کا لفظ مطلق ہے، اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اور کامل غلام کون کون سے ہیں؟ یا عام غلام ہے، یا مدبر ہے، یا جی ہاں جو کامل مملوک ہیں. اور کامل مملوک کون کون سے ہیں؟ مدبر ہے، ام ولد ہے، اور عام غلام ہیں بھائی. تو لہذا مکاتب آزاد نہیں ہوں گے بھائی. اور اگر اسی طرح والا نا قرآن میں جو ہے کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کا ذکر آتا ہے فتحریر الرقبہ، یا تحریر مطلق آیا اور المطلق یطلق یراد به المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، فرد الکامل. اور فرد کامل کیا ہے تحریر کا؟ کہ تحریر کامل ہو، ہر اعتبار سے تحریر ہو، اور ہر اعتبار سے تحریر آزادی وہیں پائی جائے گی جہاں پر ہر کیا ہو، ہر اعتبار سے رقیت ہو، یعنی رقیت کامل ہو، تحریر کامل مراد ہوئی، اور تحریر کامل وہاں ہوگی جہاں رقیت کامل ہو، اور رقیت کامل کس کے اندر ہے؟ مکاتب کے اندر ہے، لہذا مکاتب کو آزاد کرتا ہے پھر تو صحیح، عام علام آزاد کرتا ہے پھر تو صحیح، لیکن اگر مدبر اور ام ولد کو کرنا چاہے آزاد کفارہ ظہار اور یمین میں تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہاں پر تحریر کامل نہ پائی گئی کیونکہ رقیت کامل نہیں ہے۔ بھائی یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اور ضابطہ لکھوایا تھا، بتلایا تھا، اور اب اور ضابطہ بتلا رہے ہیں۔ پہلے تو ضابطہ تھا المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق کیا ہوگا؟ بصف اطلاق پر جاری ہوگا، یعنی کوئی بھی فرد مراد دیا جا سکتا ہے مطلق کا، سمجھ میں آیا؟ اور اب کیا کہہ رہے ہیں، المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یراد به الفرد الکامل، کیا اب اس سے کون سا مراد دیا جائے گا؟ فرد کامل۔ یہ تو دونوں ایک دوسرے کے منافات مقابل ہو گئے بھائی، اطلاق مطلق ایک قانون کیا ہے، المطلق یجری علی، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، کوئی بھی مملوک ہو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آزاد ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غلام تحریر رقبہ، کوئی بھی غلام آزاد کرے اسے کیا ہونا چاہیے؟ تو یجری اس قانون کا تو یہ تقاضا ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں دوسرا ضابطہ المطلق اذا یطلق یراد به، تو یہ تو سمجھ میں آیا بھائی۔ تو جواب یہ مولانا یاد رکھنا ہمیشہ، یہ ضابطہ جو ہے نا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، یہ اس وقت لگایا جاتا ہے جب مطلق کے افراد آپس میں مساوی نہ ہوں، آپس میں مساوی نہ ہوں بھائی، اگر افراد آپس میں مساوی ہیں پھر تو وہی ضابطہ جاری ہوگا، المطلق یجری علی اطلاق ہی، کوئی بھی فرد لے لیں وہاں پر صحیح، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ یہ کب ہے؟ جبکہ افراد آپس میں کیا ہوں؟ مساوی ہوں۔ لیکن اگر افراد آپس میں مساوی نہیں ہیں، وہ معنی ان میں کمی بیشی کے ساتھ پایا جا رہا ہے، پھر تو معلوم ہوا اس صورت میں المطلق یجری علی اطلاق ہی والا قاعدہ نہیں لگے گا، بلکہ کیا لگے گا؟ المطلق اذا یطلق یراد به، جیسے دیکھیے ابھی اس نے کیا کہا، کل مملوک لی فہوا، میرا ہر مملوک کیا ہے؟ اور مملوکیت کے اندر مولانا تمام افراد برابر ہیں جی؟ غلام کئی قسم کے ہیں، عام غلام ہے، مدبر ہے، ام ولد ہے، مکاتب ہے، تو ان ساروں میں مملوکیت کیا برابر ہے؟ معلوم ہو تمام افراد مملوکیت میں مساوی، جب مساوی نہیں تو کون سا قانون لگے گا؟ المطلق اذا یطلق یراد به فرد الکمی بیشی ہے، تو کامل مراد دینا پڑے گا، اور کامل جس میں مملوکیت ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور جب تمام افراد برابر ہوں پھر کون سا ضابطہ لگتا ہے؟ المطلق اذا المطلق یجری علی اطلاق ہی، معلوم ہوا اب وہ مملوک جو ہے یا عام غلام ہے مثلا، تو چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، سارے برابر مملوکیت میں، کافر ہو تو وہ اس میں بھی مملوکیت عام غلام کامل، مسلمان ہے تو اس میں بھی مملوکیت عام غلام برابر ہے مملوکیت، باندی ہے اس کے اندر بھی مملوکیت برابر، غلام ہے مرد ہے اس کے اندر بھی مملوکیت، ان ساروں میں برابر، تو اب ان کے سلسلے میں المطلق یجری علی، یہ سارے آزاد ہو جائیں گے، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، اطلاق اسی طرح پر اطلاق پر رہے گا۔ اسی طرح کون سے آزاد ہونے تھے؟ مدبر جی، اور ام ولد جی، تو مدبر وہ چاہے کیا ہو، مومن ہو چاہے کافر ہو، کیا چاہے کیا ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، ان ساروں کے اندر مملوکیت کیا ہے؟ کامل ہے، برابر ہے، سب کے اندر مملوکیت برابر ہے، اور جب برابر ہو تو کون سا قاعدہ لگا کرتا ہے؟ المطلق یجری علی، تو یہ سارے مولانا آزاد ہو جائیں، سمجھ میں آیا؟ اور جی بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟
جی
تو وہ قاعدہ اس وقت لگتا ہے جب تمام افراد مساوی ہوں، آپ تمام افراد مساوی لے آئیں مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری کر دیں، اور اگر مولانا کمی بیشی ہے ان افراد کے اندر معنی کے اندر پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر دوسرا قانون لگے گا المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. والثالث قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ سیاق الکلام، اور کبھی کبھار حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے سیاق کلام کی دلالت کے ساتھ. سیاق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاؤ، کلام کا چلاؤ، یعنی کلام کے اندر آگے پیچھے کسی جگہ پر اس میں سے پتہ چل رہا میں دلالت ہوتی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے. قال فی السیر الکبیر، سیر کبیر میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال المسلم للحربی، جب مسلمان نے حربی سے کہا انزل کان آمینا تو وہ مامون ہوگا. بھئی مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، حربی ہیں مطلب جنگ ہے ان کے ساتھ، بھئی سمجھ رہے ہیں کافروں کے وطن پر حملہ کیا اور ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا. اب اس قلعے کے اوپر کفار ہیں، نیچے مسلمانوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ایک کافر کو مسلمان کیا کہتا ہے؟ انزل، نیچے اترا. کہتے ہیں وہ نیچے اتر آیا تو اس کو امان حاصل ہوگی. کیا حاصل ہوگی؟ امان حاصل ہوگی. بھائی سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ کلام اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو امان دے دی جائے کہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، معلوم ہوا اب اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو امان ہوگی. لیکن اگر مسلمان نے یہ کہا انزل ان کون تارا جلن، اگر تو مرد ہے تو نیچے اتر، ابھی وہی انزل کہہ رہا ہے، اور انزل کی وجہ سے کیا حاصل ہوتا تھا؟ امان. لیکن اب مولانا آگے ان کون تارا جلن کلام کا چلاؤ بتلا رہا ہے کہ یہاں وہ امان نہیں دے رہا، بلکہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دھمکی دے رہا ہے. تو مسلمان نے حربی سے کہا انزل، نیچے اترا، کان آمینن، وہ مامون ہوگا، امن والا ہوگا. ولو قال انزل ان کنت رجلن، تو نیچے اترا اگر تو مرد ہے. تو دیکھو انزل کیا کر رہا تھا، کیا تازہ کر رہا ہے؟ مامون ہو اس کو امن دیا جائے. لیکن ان کنت رجلن آگے کل سیاق کلام کیا بتلا رہا ہے بھائی؟ حقیقی معنی یہاں مراد امن نہیں مراد بھائی. تو فنزل، وہ اترایا، لا یکون آمینن، تو وہ مامون نہیں ہوگا. ولو قال الحربی الامان الامان، حربی نے کہا الامان الامان، کیا طلب کر رہا ہے مولانا حربی؟ امن طلب کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اعطون الامان اعطون الامان، مجھے امن دے دو، امن دے دو. فقال المسلم، مسلمان نے کہا الامان الامان، میں نے اعطیتک الامان، میں نے تجھے کیا دے دیا؟ تقدیر کلام میں نے بتلا دی، الامان الامان کہہ دیا. کان آمینن، تو وہ کیا ہوگا؟ مامون ہوگا، امن والا ہوگا. اور اگر مسلمان نے یہ کہا ولو قال الامان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى الامان، ان قریب تو جان لے گا جو تیرے ساتھ کیا جائے گا کل، کل جو تیرے ساتھ ہوگا وہ تو جان لے گا، تو جلدی نہ کر یہاں تک کہ تو دیکھ لے بھائی. تو اس صورت میں اس کو امان حاصل، اگرچہ وہی لفظ اس نے شروع میں کہا الامان، اور اسی سے پہلے کیا آ رہا تھا، اس کو کیا حاصل ہو رہا تھا؟ امن حاصل ہو رہا تھا. لیکن اب چون کلام کا چلاؤ بتلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ستعلم ما تلقى غدا، تو ان قریب جان لے گا ما اس چیز کو، تلقى جس سے تو ملاقات کرے گا، غدا کل، یعنی جو کچھ تیرے ساتھ پیش آئے گا اس کو تو دیکھ لے گا. معلوم وہ دھمکی دے رہا ہے، معلوم ہوا دھمکی دے رہا ہے. ولا تاجل، اور جلدی نہ کر، حتا ترا، یہاں تک کہ تو دیکھ لے تیرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تو میری بہادری دیکھ لے وغیرہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ معلوم ہوا بھائی اب امان نہیں ہے بھائی. چلاؤ کلام کا سیاق کلام کیا بتلا رہا ہے بھائی؟ حقیقی معنی مراد نہیں ہے بھائی. فنزل، پس اترا، لا یکون آمینا، تو وہ مامون نہیں ہوگا. ولو قال اشتری لی جاریتا لتختمنی، بھائی آپ نے ایک آدمی کو کہا بھائی میرے لیے ایک باندی خرید کر لاؤ، اشتری لی جاریتن، میرے لیے جا تو ایک باندی خرید، لتقدمنی، تاکہ وہ میری کیا کرے، خدمت کرے. وہ گیا مولانا آپ کے لیے ایک اندھی باندھی خرید کر لے آیا بھائی، یا مولانا اپاہج باندھی خرید کر لے آیا، کہتے ہیں یہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگی، موکل پر یہ لازمہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ کس کی طرف سے شمار ہوگی؟ وکیل کی طرف سے شمار ہوگی. کیوں؟ آپ نے تو مطلق کہا تھا اشتری لی جاریتن، میرے لیے ایک تو اندھی بھی باندھی ہے یا نہیں، اپاہج بھی باندھی ہے، لیکن یہ معلوم ہوا حقیقی معنی مراد نہیں، کوئی بھی باندھی مراد نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے باندھی کے خریدنے کا؟ خدمت ہے، اور خدمت صحیح باندھی ہو اس سے تو لی جا سکتی ہے، اپاہج یا اندھی سے خدمت بلکہ ان کی تو خدمت کرنا پڑے گی الٹا. تو سیاق کلام نے بتلا دیا بھائی، ولو قال اشتری لی جاریتن، خرید لے تم میرے لیے باندھی، لتختی منی، تاکہ وہ میری خدمت کرے، تو فاشترا، تو وکیل نے خرید لیا، العمیاء اندھی کو، او الشلاء یا اپاہج کو، لا یجوز، تو یہ جائز نہیں، موکل کی طرف سے نہیں ہوگی. ولو قال، اگر آپ نے بھائی آپ نے کہا ایک آدمی کو بھائی میرے لیے ایک باندھی خرید کر لاؤ تاکہ میں اسے وتی کر سکوں، بھائی وہ آپ کے رضائی بہن باندھی تھی اس کو خرید کر لے آیا، تو اس صورت میں یہ اب آپ کی طرف سے نہیں شمار ہوگی، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ وکیل ہی پر رہے گی، وکیل کے لیے شمار ہوگی، اس لیے کہ آگے کلام کا چلاؤ بتلا رہا ہے، سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں اگرچہ وہ بھی باندھی ہے لیکن یہاں مقصد کیا ہے خریدنے کا؟ وتی، اور جو رضائی بہن ہے وہ تو کیا ہے؟ حرام ہے آدمی پر. ولو قال اشتری لی جاریتن حتی اپا احاد، خرید لے میرے لیے تو ایک باندھی تاکہ میں اسے وتی کروں، فشترا اختہو من الرضائی، اس نے اس کے لیے رضائی بہن خرید لی، یعنی ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا دونوں نے بچپن میں، لا یکون عن المؤکلی، تو یہ شراء مولانا موکل کی طرف سے نہیں ہوگی، یہ باندھی جی اس پر لازم نہیں ہوگی. وعلی ھذا قلنا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کیا بھائی ہم نے کیا کہا، سیاق کلام کی وجہ سے کبھی حقیقت کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ترک کر دیا جاتا ہے. بھائی حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، وعلی ھذا قلنا فی قولی علیہ السلام، کے حضور ہم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اس قول میں حدیث ہے بھائی، اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب واقع ہو جائے مکھی تم میں سے کسی ایک کے کھانے کے اندر، فم قلو ہو، تو اس کو ڈبو دو، کھانے میں واقع ہے تو کیا کرو اس کو ڈبو دو، سم من قلو ہو، پھر اس کو کیا کر دو، نقل منتقل کر دو یعنی نکال دو، فَإِنَّ فِي اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً، اس لیے کہ اس کے پروں میں سے دونوں پروں میں سے ایک میں مرض ہے، وَفِي الْأُخْرَى دَوَاءً، اور دوسرے کے اندر کیا ہے؟ دوا ہے، ایک میں مرض ہے ایک میں دوا ہے اس کی، بھائی سمجھ میں آیا. وَإِنَّهُ لَيُقَدِّمُ الدَّاءَ عَلَى الدَّوَائِ، اور یہ جو مکھی ہے یہ آگے مقدم کرتی ہے کس کو؟ بیماری کو. کس پر؟ دوا پر، یعنی اس پر کو مقدم کرتی ہے جس میں بیماری ہے، اس پر جس میں کیا ہے؟ جس میں دوا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اب دیکھو حدیث کے اندر کیا آیا کہ جب مکھی کھانے میں آئے اس کو کیا کرو؟ اچھی طرح ڈبو دو. ایک پر میں کیا ہے؟ اس کی بیماری ہے، اور وہ کیا کرتی ہے؟ اس پر کو ڈبوتی ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو تم اچھی طرح ڈبو دو تاکہ دوسرا پر بھی ڈوب جائے جس کے اندر اس کی دوا ہے. دوا ہے بھائی. اچھا اب یہاں حدیث کے اندر کیا آیا؟ فم قلو امر آیا، پھر کیا آیا؟ تم من قلو، یہ بھی کیا آیا؟ امر آیا، اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے مولانا، آپ آگے پڑھیں گے بھائی، کسی چیز کو واجب کر دیتا ہے مولانا، دوسرے پر لازم کر دیتا ہے. لیکن سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں، کیونکہ یہ جو امر آ رہا ہے یہ امر تعبدی نہیں ہے، بطور عبادت کے اس کا حکم نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اس میں کوئی تعظیم معبود کی تعظیم نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے. بلکہ یہ بطور شفقت کے دیا جا رہا ہے، حضور خود آگے سیاق کلام بتلا رہا ہے یہ شفقت کے لیے امر دیا جا رہا ہے، کیونکہ حضور کیا بتلا رہے ہیں کہ اس کے ایک پر میں کیا ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری والے پر کو کیا کرتی ہے، ڈبوتی ہے، تو تم کیا کرنا، اس کے اچھی طرح ڈبو دینا تاکہ دوسرے پر جس کے اندر اس کی دوا ہے وہ بھی اس میں ڈوب جائے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہوا یہ امر جو دیا جا رہا ہے یہ امر تعبدی نہیں ہے، بلکہ کس لیے دیا جا رہا ہے؟ شفقت کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ جب یہ امر تعبدی نہیں تو معلوم ہوا یہ امر وجوب کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ شفقت کے طور پر ہے اور یہ استحباب کے لیے ہوگا۔ کر لیا تو ٹھیک، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ کس چیز سے پتا چلا آپ کو بھائی؟ سیاق آگے بھی علت حضور نے کہ اس کے ایک پار میں کیا ہوتی ہے، بیماری، بھائی معلوم ہوا یہ کس لیے حضور حکم فرما رہے ہیں، شفقت کے طور پر بھائی، کہ بیماری سے تاکہ تم بچ جاؤ بھائی۔ تو کہتے ہیں دل سیاق الکلامی، دلالت کی سیاق کلام نے، علی ان المقل لدفع الاذى، کہ یہ ڈبونا جو ہے اذیت تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، بیماری کی تکلیف، عنا ہم سے، لال امر تعبدی، یہ کسی امر تعبدی کی وجہ سے، امر تعبدی جس کو بطور عبادت کرنے کا حکم دیا جائے، یہ امر تعبدی کے طور پر نہیں ہے، حقا للشرعی، کہ یہ حق ہو کس کا، ہاں کہ امر تعبدی کے طور پر بطور حق للشرع کے نہیں ہے بھائی، بطور شریعت کے حق کے نہیں ہے، فلا یکون للایجاب، تو یہ لہذا یہ ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، یعنی واجب کرنے کے لیے نہیں ہے یہ امر بھائی۔ وقوله تعالی، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے بھائی، کیا انما الصدقات للفقراء عقیب قوله تعالی، جی یہ آیت ہے مولانا سورہ توبہ میں، اللہ تعالی فرماتے ہیں بھائی، آیت نمبر 58 ہے جی، اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، بھئی حضور علیہ السلام کیا فرماتے تھے، زکاة وغیرہ تقسیم فرماتے تھے، تو یہ منافقین عیب اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں فرمائی، یعنی ان کو یہ امید اور لالچ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی اس میں سے کیا ملنا چاہیے، کچھ حصہ اور مال ملنا چاہیے، تو چنانچہ حضور پر آ کر اعتراض کرتے کہ یہ حضور نے تقسیم صحیح نہیں فرمائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے آگے اس زکاة کے مصارف بیان کر دیے کہ زکاة ان لوگوں کا حق ہے، ان لوگوں کا، اور تم ان میں سے کوئی بھی نہیں، لہذا تمہارا تو حق ہے، تو ان کی امید ختم کرنے کے لیے اللہ نے زکاة کے مصارف بیان کر دیے، تاکہ جب انہیں پتہ ہے ہم مصرف ہی نہیں ہیں، ہمیں تو دی نہیں جا سکتی، تو لہذا ان کی طمع اور امید بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے بھائی اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے با منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں، طعن کرتے ہیں آپ پر، فِي الصَّدَقَاتِ، کس میں، صدقات میں، یعنی زکات میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ دے دیا جائے اس میں سے تو یہ راضی ہوتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو کچھ بھی نہ دیا جائے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو دیا ہے اللہ نے اور ان کے رسول نے، وقالوا، اور یوں کہہ دیتے، حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لئے کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، عن قریب ہمیں دے دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، انا الی اللہ راغبون، یقینا ہم اللہ ہی کی طرف کیا ہیں، رغبت رکھنے والے ہیں، انما الصدقات للفقراء، یہ آیت ہے مولانا، صدقات جو ہیں وہ فقراء ہی کے لیے ہیں، والمساکین، اور جو مساکین ہیں، والعاملین علیہا، اور صدقات سے مراد زکاة ہے، زکاة کس کے لیے ہے، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا, اور جو اس پر عامل ہیں, جو اس پر کیا معنی عامل ہیں, جو اس کو وصول کرنے والے ہیں, جو اس کو ان کا حق ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور مؤلفۃ القلوب کے لیے ہے, مؤلفۃ القلوب وہ لوگ جن کو تالیف قلب کے لیے دی جاتی تھی کچھ مال وغیرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تھے تاکہ اسلام کی طرف یہ لوگ راغب ہو جائیں, اسلام کی طرف کیا ہو جائیں, مال دیتے تھے ہدیہ وغیرہ تاکہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں, اسلام لے آئیں بھائی. یا کچھ نو مسلم ہوتے تھے نیا نیا اسلام لاتے تو ان کو کیا کرنے کے لیے, اسلام کی طرف مزید پختہ ہو جائیں تاکہ اسلام پر حضور کیا کرتے تھے, کچھ مال وغیرہ دیا کرتے تھے. یہ مؤلفۃ القلوب ہیں, یعنی ان کی دل جوئی کے لیے دیا جاتا تھا. اور مؤلفۃ القلوب کے اس کے حقدار ہیں. وفر رقابی, اور کس کے اندر دی جائے گی مولانا زکات, رقاب گردنے, گردنوں میں یعنی گردنے چھڑانے کے اندر بھائی, یعنی غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے. والغارمین, اور کس کے اندر بھائی, قرض داروں میں, یعنی قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی میں یہ صدقات دیے جائیں گے. وفی سبیل اللہ, اور وہ جو کس میں ہے مولانا, اللہ کے راستے میں, یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ان کا حق ہے. وابن السبیل, اور جو مسافر ہیں. ابن السبیل کس کو کہتے ہیں, مسافر کو کہتے ہیں بھائی, یہ کنیت ہے مسافر کی عربی میں, اور مسافروں کے لیے ہے. فریضہ من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہاں پر یہ منافقین کیا تھے, امید اور تما رکھتے تھے اس کے اندر کہ ہمیں بھی کیا ملے گی, یہ صدقات وغیرہ ملیں گے, اور جب ان کو نہ ملتا تو وہ حضور پر تان کیا کرتے تھے, اعتراض کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے زکات کے مصارف ہی بتلا دیے کہ زکات تو ان لوگوں کا حق ہے, تو اب ان کی امید ہی کیا ہو گئے ختم, اعتراض کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہی. اب یہ آیت ہے, اس میں مولانا جو زکات کے مصارف بیان ہوئے وہ آٹھ ہوئے. کتنے بیان ہوئے؟ آٹھ قسم کے افراد ہیں, آٹھ قسم کے بھائی. للفقراء والمساکین, یہ آٹھ ہیں بھائی. تو امام, اور ان آٹھ پر لام استحقاق آیا, لام بھائی, یہ لوگ, یہی لوگ کیا ہیں, مستحق ہیں. یہی لوگ کیا ہیں, مستحق. اور درمیان میں واو آیا, میں کہتا ہوں جاءنی زید و عامر, وہ کس لیے آتا ہے, جمعیت کا فائدہ دیتا ہے. معلوم ہو آنے کے اندر زید اور عمر دونوں جمع ہیں, یعنی دونوں آئے ہیں. دونوں کیا ہیں, آئے ہیں. تو یہاں پر بھی وہ آیا, اور وہ کس لیے آیا کرتا ہے, جمع کرنے کے لیے. معلوم اور نیز جمع کے صیغے آئے, کیا آئے, اور جمع کے کم از کم کتنے افراد ہوں گے, تین افراد. تو چنانچہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں لام استحقاق آیا ہے, واو جمع آیا ہے, اور جمع کے صیغے آئے ہیں, اور آٹھ قسمیں بیان ہوئی. تو ہر قسم کے کم از کم کتنے افراد, تین افراد, اور واو جمع آیا, یعنی ہر قسم کو دینا پڑے گا, اور ہر ایک میں سے کم از کم کتنے افراد کو دینا پڑے گا, تین. معلوم ہو کتنے افراد, کم از کم 24 کو دینا پڑے گا. کم از کم کتنے کو, 24 کو دینا پڑے گا. یہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں. ہم احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد, تو لام استحقاق آیا ہے, اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ سارے مستحق ہوں, اور وہ جمع آیا ہے, اور کتنے آئے ہیں, جمع کے صیغے تو ہونے تو تین تین چاہیے, واقعی 24 افراد ہونے چاہیے. لیکن کلام کا چلاؤ, سیاق کلام بتلا رہا ہے مولانا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں, بلکہ یہ مصارف کس لیے بیان ہو رہے ہیں. تو یہاں پر مولانا, تو یہ لام استحقاق کے حقیقی معنی کو کیا کیا جائے گا, ترک کیا جائے گا سیاق کلام کی وجہ سے, کیونکہ سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ یہ مصارف کس لیے بیان ہو رہے ہیں, ان کی امید کو وہ جو منافقین تما اور امید رکھتے تھے ان کی امید کو ختم کرنے کے لیے یہ آٹھ مصارف بیان ہوئے ہیں، اس لیے نہیں بیان ہوئے کہ ان آٹھ میں سے ہر ایک کو اور ہر ایک میں سے کم از کم تین کو دیا جائے گا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ سیاق کلام نے بتلایا بھائی، سیاق کلام نے، لہذا ان میں سے کسی ایک صنف کو دے دیا جائے تو بھی کافی ہے، اور اس ایک صنف کے بھی تین فرد نہیں کسی ایک فرد کو بھی دے دیا جائے تو بھی کیا ہو جائے گی؟ زکات ادا ہو جائے گی. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک مسئلہ بڑا مشکل ہے بھائی، کہاں تلاش کرے آدمی، تین تین تلاش کرے اور ان کو پھر ادا کرے بھائی. وقوله تعالى انما الصدقات للفقراء، اور اللہ کا یہ قول جو ہے کہ انما الصدقات للفقراء آخر تک یہ آیت، عقیب قوله تعالى اللہ کے اس قول کے عقب میں، ومنهم من يلمزك في الصدقات، اور ان منافقین میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں، آپ پر اعتراض کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، في الصدقات صدقات کے بارے میں. تو اللہ کا یہ قول کون سا قول بھائی؟ انما الصدقات لل، یہ دلالت کرتا ہے ان ذکر الاصناف لقطع سمعهم من الصدقات، کہ اصناف کا ذکر کس لیے ہوا ہے؟ تاکہ ان منافقین کی طمع اور امید کو کاٹ دیا جائے. من الصدقات کس سے؟ صدقات سے، بھی بیان المصارف لها، اس کے مصارف کے بیان کرنے کے ساتھ. جب اس کے مصارف بیان ہو گئے اور یہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو ان کی امید کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء، تو لہذا خروج عن العهدة یعنی ذمہ داری سے نکلنا، خروج عن العهدة نکلنا، یہ موقوف نہ رہے گا، علی الاداء الی الکل، ان سب کی طرف پر ادائیگی، سب کو ادائیگی کرنے پر، علی الاداء الی الکل بھائی، سب کو ادائیگی کرنے سے ہی ذمہ داری سے نہیں نکلے گا، بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو ذمہ داری سے نکل جائے گا، یعنی زکات ادا ہو جائے گی، فریضہ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گا. تو ذمہ داری جو زکات کی ہے، جو فریضہ ہے، اس سے نکلنا ان سب کو ادا کرنے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کو بھی ادا کر دے تو کیا ہو جائے گی؟ ذمہ داری سے عہدہ براں ہو جائے گا بھائی. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی مشکل بات تو نہیں؟ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی جی؟ اچھا. والرابع، اور چوتھی جگہ، مولانا قد تترک الحقیقت بدلالت من قبل المتکلم، کبھی کبھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے بدلالت، ایسی دلالت کے ساتھ، من قبل المتکلم، جو کس کی طرف سے ہے؟ یعنی متکلم کی ذات میں ہی اس بات پر دلالت ہے کہ حقیقی معنی مراد، یا متکلم کا حال اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد، تو اس کی ذات یا اس کا حال دلالت کرے گا. مثال دیکھیے، مثاله قوله تعالی، اس کی مثال اللہ کا یہ قول ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جو چاہے فلیکفر، وہ کیا کرے؟ کفر کرے. تو دیکھو، فلیکفر امر کا صیغہ آیا، اور امر کا کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ اباحات، یعنی مباح ہے، جائز ہے یہ کام کرنا. تو امر کا اعلیٰ درجہ ہے وجوب، اور ادنا درجہ کیا ہے؟ اباحات، یعنی کسی چیز کی اجازت دینا. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ گویا کفر کرنا بھی مباح ہوا، اس کی بھی کیا ہو گئی؟ اجازت ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ کفر کی بھی اجازت ہو گئی. لیکن مولانا دلالت ہے متکلم کی طرف سے، اللہ جو اس کلام کے متکلم ہے، ان کی ذات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں امر کا صیغہ اباحت کے لیے نہیں ہے مولانا، بلکہ زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے بھائی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ بتلا دیا، اور اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ہم نے بتلا دیا آخرت میں ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے، کفر والے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب جس کا دل چاہتا ہے ایمان لائے، جس کا دل چاہتا ہے، تو یہ ڈانٹ کے طور پر کہا جاتا ہے اس قسم کا کلام، اجازت دینا مقصد. مثلاً بھائی استاد پڑھاتے پڑھاتے تھک گیا، منتیں کرتا رہا، بھائی سبق یاد کر لو، امتحان کی تیاری کر لو لیکن کوئی طالب علم ہے وہ پھر بھی تیاری نہیں کرتا، استاد اسے کیا کہتا ہے، تم پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے۔ تو کیا مانا اس کا؟ یہ مانا ہے کہ تم نہ پڑھنے کی اب اجازت ہے؟ نہیں بھائی، بلکہ یہ تو کیا ہے، بطور ڈانٹ ڈپٹ کے کہا جاتا ہے بھائی۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكِيمٌ، اور یہ اس وجہ سے مولانا یہ حقیقت کو ترک کیا گیا مولانا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، اور حکمت والا ہمیشہ اسی چیز کا حکم کیا کرتا ہے جس کے اندر فائدہ اور نفع اور مصلحت ہو۔ کیا ہو؟ فائدہ نفع اور مصلحت ہو۔ اور کسی ایسی یہاں پر حکم ہو رہا ہے کفر کا، اور کفر کے اندر کوئی مصلحت فائدہ نہیں ہے، کفر کے اندر کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا مولانا کفر کو، کیونکہ اس کے اندر تو کیا ہے، مالک کی نافرمانی ہے، مالک کی، اور مالک کی نافرمانی کو کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ ہر ایک اس کو برا سمجھتا ہے۔ معلوم ہوا یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی حکمت والے ہیں، والکفر قبیح، اور کفر کیا ہے، قبیح ہے، والحکیم لا یأمر بہ، اور حکیم تو قبیح کام کا حکم نہیں کیا کرتا، فیترک دلالت اللفظ، پس ترک کر دیا جائے گا لفظ کی دلالت کو، علی الامر، امر پر، جو امر پر لفظ دلالت کر رہا ہے اس کو ترک کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، بحکمت الامری، ای بسبب جی امر دینے والے کی حکمت کے سبب سے، یعنی اس کے حکیم ہونے کے سبب سے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اِذَا وَقَّلَ بِشِرَاءِ اللَّحْمِ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ عَلَى الْمَسْبُوخِ اَوْ عَلَى الْمَشْوِيِّ۔ بھئی ایک آدمی نے وکیل کو، کسی کو وکیل بنایا، پیسے دیے، جاؤ میرے لیے گوشت خرید کر لاؤ مولانا، آپ یہ گوشت مطلق بولا مولانا، چاہے وہ پکا ہوا لائے، کچا لائے، اور ویسے پکا ہوا ہو یا بھنا ہوا ہو، ہر قسم کا گوشت شامل ہے، کوئی بھی خرید کر لائے تو کیا ہونا چاہیے، کس کی طرف سے ہونا چاہیے، موکل کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی موکل کا حال دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں قسم کا گوشت مراد ہے، فلاں قسم کا مراد نہیں۔ مثلا منگوانے والا مسافر ہے، راستے میں اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، آپ یقیناً جب اس نے کسی کو وکیل بنایا تو کس قسم کا گوشت منگوائے گا، کچا یا پکا؟ پکا منگوائے گا، اس کے بعد باب ہی نہیں ہے پکانے کے۔ تو اب آپ کو اس نے وکیل بنایا تھا اور آپ اس کے بعد کچا گوشت لے گئے، تو یہ موکل کی طرف سے نہیں بلکہ یہ محمول ہوگا کس پر یہاں بھائی؟ تو یہ دیکھا، متکلم کے حال نے دلالت کر دی، وہ مسافر ہے، اس نے دلالت کر دی مولانا کہ یہاں حقیقی معنی مراد۔ یا مولانا اگر گھر والا ہے کوئی، وہ آپ سے منگواتا ہے گوشت، تو اس صورت میں یہ کون سا گوشت مراد ہوگا؟ کچا گوشت، تاکہ وہ گھر لے جائے، اس کو گھر میں پکائے اور خود بھی کھائے اور سب کو بھی کھلائے، تو ماں وہ حال دلالت کر دیتا ہے۔ دیکھا بھائی، وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اِذَا وَقَّلَ بِشِرَاءِ اللَّحْمِ، اگر وکیل بنایا گوشت خریدنے کے لیے، فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا، اگر وہ مسافر تھا، موکل، ایسا مسافر، نَزَلَ عَلَى الطَّرِيقِ، جو راستے پر نازل اترا ہے، نازل ہوا ہے، فَهُوَ، یعنی پڑاؤ ڈالا ہے اس نے کہیں رہا، فَهُوَ عَلَى الْمَطْبُوخِ، تو یہ توکیل محمول ہوگی کس پر؟ پکے ہوئے پر، او علی المشوی، یا بھنے ہوئے گوشت پر۔ وَإِن كَانَ صَاحِبَ مَنزِلٍ، اور اگر موکل گھر والا ہے، فَهُوَ عَلَى النِّيِّ، تو یہ محمول ہوگا کس پر بھئے؟ یہ توکیل بِشِرَاءِ اللَّحْم محمول ہوگی کچے گوشت پر۔ وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ يَمِينُ الْفَوْرِ، اور اسی نوع سے ہے یمینِ فور بھئے۔ یمینِ فور، یاد رکھو، وہ قسم ہے جو اسی حالت اور اسی وقت سے متعلق ہوتی ہے جب وہ قسم اٹھانے والا وہ قسم اٹھائے، جب متکلم وہ قسم اٹھائے۔ یمینِ فور بھئی اسی حالت اور اسی وقت سے متعلق ہوتی ہے، جلدی جلدی لکھو بھئی، یمین فور اسی وقت اور اسی حالت سے متعلق ہوتی ہے جب متکلم نے قسم کھائی، جب متکلم نے قسم کھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یمین فور بھی اسی قبیل سے ہے ہمارا نا. مثلا ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی، آؤ بھائی میرے ساتھ ناشتہ کرو، اس نے کہا واللہ لا اتغدا. غدا یاد رکھو مولانا، غدا چاشت کے کھانے کو کہتے ہیں. کس کو؟ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، یہ 8-9 بجے کا وقت، بھائی 10، سمجھ میں آیا؟ یہ وقت کیا کہلاتا ہے؟ چاشت کا وقت کہلاتا ہے. قدیم مولانا پہلے یہ ناشتہ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا بھائی، ہم تو اب ایک ناشتہ کرتے ہیں، ایک دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، پھر ایک رات کا کھانا کھاتے ہیں. نہیں، صبح صبح کام پر نکل جاتے، 8-9 بجے واپسی ہوتی، چاشت کا وقت ہوتا، دوپہر کا کھانا تیار ہوتا تھا. اس وقت یہی کھانا کھا لیا اور پھر دوسرا کھانا مغرب سے پہلے پہلے کیا کر لیا، مغرب کے وقت رات کا کھانا تیار، وہ بھی کھا لیا. تو یہ چاشت کا کھانا ہوتا تھا. تو آج کل یوں کو ناشتہ کہہ لو بھائی، 8-9 بجے تو آج کل ناشتہ ہی ہوتا ہے. تو اس نے کیا کہا، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو. آپ کے ساتھی نے کہا، آپ نے کہا واللہ لا اتغدا، واللہ میں ناشتہ نہیں کروں گا. یہ یمین فور ہے، معلوم ہوا یہ اسی وقت اور اسی موقع سے متعلق ہے. یہ معنی نہیں، معنی تو حقیقی یہ ہے کہ اب زندگی بھر آپ کبھی بھی ناشتہ کر لیں فوراً کیا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے کہا کیا کہا ہے، واللہ لا اتغدا، واللہ میں ناشتہ نہیں کروں گا. لیکن یہ یمین فور ہے مولانا، اسی وقت اور اسی حالت سے متعلق ہے. یعنی ابھی یہ جس ناشتے کی طرف آپ نے مجھے بلایا ہے یہ میں، لہذا اگر آپ بعد میں جاتے ہیں اپنے گھر ناشتہ کر لیتے ہیں تو حانث نہیں، یا کسی اور کے ساتھ جا کر ناشتہ کر لیتے ہیں تو حانث نہیں، کیونکہ یہ یمین فور تھی، یہ اسی ناشتے سے متعلق ہے جس پہ قسم اٹھائی. یا مولانا ایک شخص ہے، اس کی بیوی گھر سے نکلنے لگی کسی کام کے لیے، اس نے کہا منع کیا، نہ جاؤ باہر. بیوی پھر باہر جا رہی ہے کہ میں تو شاپنگ کرنے ضرور جاؤں گی بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اس نے کہا واللہ، اس نے کیا کہا، ان خرجتی فانت طالق، اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے. بڑے غصے میں آیا بھائی. تو یہ یمین فور ہے مولانا، کلام کا تقاضا تو یہ ہے. اس نے کیا، ان خرجتی، اگر تو نکلی، فانت طالق، تجھے جب بھی وہ نکلے فوراً کیا ہونی چاہیے، طلاق. یہ لیکن یہ یمین فور ہے، اسی وقت اسی حالت سے متعلق ہے. غضب کی حالت میں وہ قسم کھا رہا ہے، تو لہذا اب بیوی اگر اسی وقت رک جائے اور تھوڑی دیر ٹھہر جائے، غصہ وغیرہ ختم ہوا اور پھر نکل کے چلی جائے، تو اب کیا ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی. اور اسی نوع سے ہے یمین فور. مثال ہو، مثال اس کی، اذا قال، ایک شخص نے دوسرے سے کہا، تعال تغدا معی، تو ناشتہ چاشت کا کھانا کھا لے میرے ساتھ. فقال، اس نے کہا، واللہ لا اتغدا، میں تو چاشت کا کھانا نہیں کھاؤں گا. ینصرف ذلک الی الغداء المدعو الیہ، تو پھر جائے گی یہ قسم مولانا کس کی طرف، جی اس غدا، اس چاشت کے کھانے کی طرف، المدعو الیہ، جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے. حتی لو تغدا بعد ذالک، اگر اس نے چاشت کا کھانا کھا لیا اس کے بعد، فی منزلہ، اپنے گھر میں، اپنے گھر میں کھا لیا، معہو، اسی دعوت دینے والے کے ساتھ، تو بھی حانث نہیں. اور مع غیرہ، یا کسی غیر اس داعی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس نے چاشت کا کھانا کھا لیا، فی ذلک الیوم، اسی دن کے اندر، لا یحنسو، تو پھر وہ حانث نہیں ہوگا. وکذا اذا قامت المرأۃ تريد الخروج، اسی طرح اگر ایک عورت کھڑی ہوئی باہر نکلنا چاہتی ہے، فقال الزوج، تو خاوند نے کہا اس سے، ان خرجت فانت کذا، اگر تو نکلی تو تجھے ایسا ہے، یعنی طلاق مراد ہے، کنایا کیا بھائی، فانت طالق، مثلا کہا، کان الحکم مقصورا علی الحال، تو یہ طلاق کا حکم بند ہوگا اسی حال پر. حتی لو خرجت بعد ذالک، یہاں تک کہ اگر وہ نکلی اس کے بعد، اس وقت کے بعد بھائی، لا یحنسو، تو قسم وہ شخص حانث نہیں، یعنی طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.